الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مصاحرات کے عنوان پر اختتامی گفتگو کا بھی اختتامی حصہ ہے، اور بظاہر تو یہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ آج کے مسائل کو بیان کیا جائے، کیونکہ ان کی تفصیل نجاست کے سلسلے میں آ چکی ہے. لیکن صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ جب اتنی تفصیلی گفتگو کر لی گئی ہے، تو اگر 5-7 منٹ تکرار ہو جائے تو کم سے کم موضوع نامکمل رہنے سے محفوظ ہوگا. آج ہمارا اصل عنوان کچھ اور ہے، تو ہم قریب آتا ہے کہ کچھ اختتامی مسائل بھی اختتام کو سماعت فرما لیجیے. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی چیز پاک ہوئی یا پاک نہیں ہوئی، لیکن اس چیز کے بارے میں کہ جس کی نجاست معلوم ہو چکی ہے، دنیا کی عام چیزوں کے بارے میں ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ بھائی پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس. دل میں یہ خیال آنا ہی کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چیز پاک ہے. جس چیز کے بارے میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس، ہو سکتا ہے کہ نجس ہو گئی ہو سکتا ہے کہ پاک ہو، خود یہ خیال اس چیز کی طہارت کو یا پاکیزگی کو ثابت کر دیتا ہے. ہماری گفتگو اس مسئلے پر نہیں، بلکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یقین ہے کہ یہ چیز نجس ہے. اب یقین یا اپنے دل کا ہو یا دو آدموں کے کہنے سے ہو، بہرحال یقین ہے کہ یہ چیز نجس ہے. جب یہ یقین ہو گیا تو اب دوبارہ اس کو پاک سمجھنے کے لیے 6 طریقے اسلام نے بتائے ہیں. اصل میں وہ 3 ہی ہیں، مگر بعض وجوہات کی بنا پر علماء ان کو 3 کو 6 میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب وہ کیا 6 طریقے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ اب دوبارہ ہم کو یقین ہو جائے کہ چیز پاک ہو گئی ہے. نجس ہونے کا یقین ہو گیا ہے، اب جب تک کہ دوبارہ یقین نہ ہو کہ یہ پاک ہو گئی ہے، اس کو نجس مانیں گے. یہ ہے پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی آ کر گواہی دیں کہ یہ چیز پاک ہے، ہمیں ان کی گواہی ماننا پڑے گی. تیسرا طریقہ ہے صاحب جد، یعنی چیز والا، جس کی نگرانی میں، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں وہ چیز دی گئی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں یہ چیز دی گئی ہے، وہ آ کر گواہی دے کہ چیز پاک ہو گئی، میں نے بات کر لی، اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا چاہے شکی ہو رہا ہو اس کے قول پر. کیونکہ صاحب جد تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، قابل بھروسہ بھی ہو سکتا ہے، ناقابل بھروسہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک کہ وہ معاشرے میں جھوٹا مشہور نہ ہو، اس وقت تک صاحب جد کی بات کو بھی ماننا ہے، اور گویا 2 عادلوں کے برابر اس کا مقام ہو گیا. مگر ہر معاملے میں نہیں، فقط اس معاملے میں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے تو اس کی بات کا اسلام نے ایک احترام اور ایک بھروسہ رکھا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے، ایک مسلمان آ کر کہے کہ یہ میری چیز ہے، میں نے اس کو پاک کر دیا. 5واں طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی چیز نجیز ہو، وہ آپ کے سامنے سے غائب ہو اور دوبارہ ملاقات کریں آپ اس سے، تو وہ 5-6 شرطیں جو بتائی گئیں اس کے مطابق ہم اس کی چیز کو پاک مانیں گے. یہ 5 طریقے تو آیت اللہ خمینی اور خمینی دونوں تقسیم کرتے ہیں، مگر چھٹے طریقے میں آغا خمینی کا اختلاف ہے. آغا خمینی مانتے ہیں کہ اگر ایک قابل بھروسہ آدمی بھی آگے گواہی دیتا ہے تو اس کی بات کو بھی ہم مان لیں گے. آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، 2 عادلوں سے کم ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے. خیر یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے آج، یعنی پچھلے جمعے کو، آج تو فقط تکرار کی گئی تاکہ آج کے مباحث سمجھنے میں آسانی رہے. اس میں سے ہم نے یقین کے مسئلے میں بتایا کہ وسواسی اور شکی آدمی کو یقین کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک معمولی سا دھن بھی کافی ہے. تو عادلوں کے مسئلے میں بتایا کہ دو عادل اگرچہ جیت کی پاک ہونے کی گواہی نہ دیں، وہ نجاست کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن ان کی گواہی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چیز پاک ہو گئی تو اس کو ہم پاک مانیں گے. یہ تفصیل آ چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ جو پچھلے جمعے کو نہیں تھے آج بلج رہے ہیں، لیکن مسئلہ بیان ہو چکا. اب آخر کے چار مسئلے بچتے ہیں مظاہرات کے سلسلے میں. پہلا مسئلہ وہ ہے، یہ بھی آ چکا ہے مگر اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کو دہرایا جا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری چیز ہے اور کسی اور آدمی نے اس کو پاک کرنے کی ذمہ داری لے لی، ایک دوسرا آدمی ہے اس نے پاک کرنے کی ذمہ داری لے لی کہ لائیے آپ کی چیز کو میں پاک کر دوں، جیسا گھروں میں ہوتا ہے، دھوبی کو دیا جاتا ہے اور ملازم ہیں. بعض اوقات میں تو اتنا خوش قسمت نہیں ہوں، لیکن جو پیر حضرات ہوتے ہیں یا بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے مریدین ان کے ہر کام کو دوڑ کے انجام دیا کرتے ہیں، اس قسم کی بہت صورتیں ہوتی. تو یہ کہا ہے، اردو کا محاورہ بھی ہے کہ عالموں اور طوائفوں کے نوکر جو ہیں بڑے سست ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کام ہی نہیں کرنا پڑتا، ان کے مرید اتنے ہوتے ہیں علماء کے بھی اور طوائفوں کے بھی، کہ وہ ہر کام کو پہلے ہی انجام دے دیا کرتے ہیں. خیر یہ تو ہمارا بہت پرانا محاورہ. تو خیر اب نہ وہ علماء رہے نہ وہ طوائفیں رہی، وہ ماحول ہی بدل گیا. لیکن ضمنی بات آ گئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ چیز نجیس ہے کسی اور کی، دوسرے نے ذمہ داری لے لی کہ لائیے میں اس چیز کو پاک کر کے دوں گا. اب اگر دوسرا جو ذمہ داری لے رہا وہ آ کر گواہی دے جس نے ذمہ داری لی کہ ہاں میں نے آپ کی چیز کو پاک کر دیا ہے، یا اگر وہ کہے، تو اگر اس کے کہنے سے ہم کو یقین ہو جائے کہ اس کی بات کو ہم مان لیں گے اور یہ چیز پاک ہے، یا یقین کا مطلب اطمینان ہو جائے 95% یا 90% اس کی بات کو مان لیں گے، اگر اطمینان ہو رہا. اطمینان نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ صاحب عزت ہے، پھر بھی اس کی بات کو مان لیں گے، جیسے نوکر ہے یا جیسے جو بھی ہے صاحب عزت، یعنی جس کو دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے کام کیا. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ڈرائی کلینر کو صاحب عزت ماننا اس لیے مشکل کہ دیتے کسی کو ہے وہ آگے کسی اور کو دے دیتا. خیر یہ تفصیل بھی آ چکی. تو اگر ایک آدمی نے پاک کرنے کی ذمہ داری لی اور آ کر کہا کہ میں نے پاک کر دیا، ہمارا کپڑا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاک کر دیا، اب اگر اس کے کہنے سے اطمینان ہو گیا تو اس کو پاک مانیں گے، جب وہ صاحب عزت ہے تو پاک مانیں گے، ورنہ اس کی اس بات کی کہ میں نے پاک کر دیا ہے شرن کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کچھ تفصیلات پچھلے جمعے کو آ گئی، آج میں نے مختصر کر کے مسئلہ بتایا. اب آئیے مظاہرات کے اس مسئلے میں، یہ گواہی کا جو مسئلہ ہے یہ پاک کر دیا آخری مسئلہ، پھر پورے مظاہرات کے بات کے آخر کے دو مسئلے، اور یہ آج یہ گفتگو مکمل. یہ جو آپ نے ابھی چار پانچ چھ طریقے سنے، اس میں سے اہم طریقے تو تین ہیں. آدمی کو یقین ہو جائے کہ چیز پاک ہے تو عادل گواہی دے دیں کہ پاک ہے، صاحب عزت گواہی دے دیں کہ پاک ہے. اچھا اب اگر کبھی ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، صاحب عزت کہے کہ پاک ہو گئی، عادل آدمی کہے کہ پاک نہیں ہوئی، یا الٹا مثلا صاحب عزت مثلا پر چیزیں میں مثال دیتا ہوں کہ بیوی ہے یا ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز پاک ہو گئی، صاحب عزت ہے، مگر اسی گھر میں رہنے والے تو عادل آ کر ہم کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز پاک نہیں ہوئی. صاحب عزت جس کے ہاتھ میں ہمارا کپڑا ہے یا جس کے ہاتھ میں گھر کے برتن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہو گئی، صاحب عزت عادل نہیں ہوتا، وہ بار بار بات آئی اور عادل کہہ رہے ہیں کہ پاک نہیں ہوئی، تو صاحب عزت سے اونچا مقام عادلوں کا ہے. ان دو میں اگر ٹکرا ہو تو ہم عادل کی بات مانیں گے. اچھا اگر کبھی عادل اور ہمارے دل میں ٹکراؤ ہو جائے، دیکھیے مسئلہ بڑا جدید ہے لیکن پہلے آ چکا ہے، نجاست کی اس بحث میں بالکل یہی مسئلہ آیا تھا. اب اگر دو عادل کہہ رہے ہیں کہ چیز صاف ہو گئی، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ بات نہیں ہوئی یقین کے عالم میں، یا الٹا عادل آدمی آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ کپڑا اب تک نجیس ہے، ہمارے دل کو یقین ہے کہ یہ کپڑا پاک ہو چکا، تو یقین کا مقام سب سے بلند ہے، عادلوں کی بات کو چھوڑ کے یقین کو لے لیں گے. عادل افراد یقین سے نہیں بتا سکتے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے اونچا مقام یقین کا ہے، اگر دل کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہے تو کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے. معصوم کو جھوڑ کر بہرحال اب تذکرہ عام لوگوں کا ہو رہا. اچھا اس کے بعد اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو عادلوں کی اہمیت ہے. عادلوں کے بعد آخر میں جا کے صاحب عزت کا مقام آتا ہے. یہ مسئلہ ہوا. اب اسی کے پیٹ سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے جس پر یہ متحرات ثابت ہونے کا مسئلہ مکمل ہوگا. وہ یہ کہ اگر کبھی ایک ہی جیسی دو چیزیں ٹکرا جائیں, تو یہاں تو یہ تھا کہ دو الگ الگ چیزیں ٹکرا رہی ہیں, تو بڑے گریڈ والے کو لے کے چھوٹے گریڈ والے کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر ایک ہی جیسے دو افراد ٹکرائیں, یعنی دو صاحب یز ہیں, کہہ رہا ہے پاس ایک کہہ رہا ہے مجید, اس صورت میں دونوں کی بات پتا یا دو آدھے ٹکرا رہے ہیں, دو آدھے کہہ رہے ہیں پاس, دو آدھے کہہ رہے ہیں نجیب, دونوں کی بات پتا. البتہ یقین تو دو ٹکرا ہی نہیں سکتے. اگر دو یقین ٹکرائیں گے تو وہ 50-50 ہوگا, وہ شک ہو جائے گا. اب اس میں ایک تفصیل مسئلہ اور ہے جس کو میں بتاؤں گا, نہیں اشارہ کر دوں گا کہ ہاں اگر کبھی ایک اصول سے گواہی دے اور ایک عینی گواہی دے تو ایک مسئلہ الگ ہے. اب یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی. آپ نے دیکھا کہ اب تک جو بات ہوئی ہے مقام عمل میں اتنی پیش نہیں آتی ہے, لیکن یہ ہمارا سلسلہ گفتگو نامکمل نہ رہ جائے اس لیے میں نے مسئلے کو رکھا. اب متحرات کا یہ مسئلہ بھی مکمل ہوا کہ کسی چیز کی طہارت کیسے ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد متحرات کے آخر کے جو مسئلے علماء بیان کر کے پورے باب کو یا چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں. آخر کے دو مسئلے, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقہ اسلام نے بتایا اس کے مطابق ہم نے ایک نجس چیز کو پاک کر لیا اور یقین ہو گیا ہمارے دل کو کہ یہ چیز پاک ہے, یقین ہو گیا. کچھ دیر کے بعد, 15 منٹ کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد یا ایک دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد, بہرحال پاک کر لیا تو یقین تھا کہ ہم نے اس کو پاک کیا ہے. وقت گزرنے کے بعد, چاہے وہ 15 منٹ 10 منٹ ہوں یا 10 دن, ہم نے دیکھا کہ اس کپڑے پر تو اب اس تک نجاست لگی ہوئی ہے, یعنی نجاست. خون پاک کیا تھا, یقین تھا کہ ہم نے خون کو پاک کر لیا ہے, یقین تھا. بعد میں دیکھا تو اب تک خون لگا ہوا ہے. کیا مانیں گے اس کو, کہ کیا یہ وہی والا خون چلا رہا ہے یا یہ سمجھیں گے کہ یہ خون بعد میں لگا ہے؟ اب اس سے مسئلہ بدل جائے گا. وہی والا خون چلا آ رہا ہے تو شاید نمازوں کی تو نمازیں پڑھی اس دوران تکرار کرنا پڑے, بعد میں اگر یہ خون لگا تو تکرار کی ضرورت نہ پڑے. بطور مثال میں شاید کہہ رہا ہوں, اسے تفصیلات میں جاؤں گا تو مسئلہ اور الجھ جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک کپڑے کو یا برتن کو یا زمین کو یا جسم کو پاک کر لیا اور یقین تھا کہ صحیح پاک کیا ہے, بعد میں پتا چلا کہ نجاست تو لگی ہوئی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اسی وقت ہم نے غلطی کی تھی یا یہ بعد میں نجاست لگ گئی. اس صورت میں موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ یہی مانیں گے کہ نجاست بعد میں لگی ہے اور اس وقت وہ کپڑا پاک ہو گیا تھا. چنانچہ پاک ہوتے ہی فوراً اگر وہ کپڑا گیلی حالت میں کسی سے ٹکرایا تو ہم اس چیز کو پاک سمجھیں گے جس سے یہ کپڑا ٹکرایا ہے, کیونکہ اس وقت جب ہم پاک کر رہے تھے مانا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا تھا. یہ ایک مسئلہ شک کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک کپڑے کو پاک کیا, یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے لیکن شکی لوگوں کو زیادہ پیش آنے لگا ہے. ایک آدمی نے کپڑے کو پاک کیا اور یقین ہو گیا کہ پاک ہو گیا, بعد میں شک پڑ گیا کہ میں نے نجاست کو ہٹایا تھا یا نہیں. پاک تو کیا ایک مرتبہ پانی ڈال کر, مگر نجاست جو لگی تھی خون وغیرہ کیا اس کو ہٹایا تھا, رگڑا تھا, صاف کیا تھا یا صاف نہیں کیا تھا؟ اچھا خون کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت واضح نجاست ہے, مگر پیشاب اگر لگا ہو یا منی اگر لگی ہو تو بعد میں یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا کہ میں نے بغیر ہٹائے ڈائریکٹ ایک دفعہ پانی ڈال کے پاک کر دیا یا پہلے اس کو ہٹایا تھا. لیکن جو ابھی پہلا مسئلہ میں نے بتایا اس میں تو نجاست نظر آئی, یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ اسی وقت کی باقی ہے یا بعد میں لگی. اس میں تو اسلام نے سہولت دی کہ سمجھو کہ بعد میں لگی. اب یہ مسئلہ کہ نہیں تو نجاست نظر نہیں آئی, شک ہو رہا ہے کہ میں نے عین نجاست کو ہٹایا بھی ہے یا نہیں ہٹایا, کیونکہ اگر اصل نجاست کو نہ ہٹا 50 دفعہ بھی کپڑا پاک کر رہے وہ نجیس سے نجیس رہے گا, یہ شک ہو رہا. اس میں بھی علماء کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ مان لیں کہ نجاست کو ہٹا دیا تھا. البتہ سارے مسئلے کا حل جو ہے, راز جو ہے, وہ ایک لفظ ہے کہ پاک کرتے وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں نے صحیح پاک کیا ہے, بعد میں ہی شک آ رہا. دو مسئلے. تیسرا مسئلہ اسی بحث کے اندر آتا, وہ یہ زیادہ پیش آتا. ابھی اب تک کے دو مسئلے تو کم ہیں, اب والا مسئلہ زیادہ, اور اس میں آیت اللہ قل اور خمینی کے اتفاق سے اختلاف کی ہے، وہ یہ کہ کپڑا ہم نے پاک کیا یا برتن یا کوئی بھی چیز، ایک نجس چیز کو پاک کر دی، بعد شک ہوا کہ صحیح پاک کیا یا غلط پاک کیا، پاک کرتے وقت اطمینان تھا کہ پاک کر رہے ہیں، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ صحیح پاک کیا یا غلط پاک کیا، یہ بدقسمتی ان لڑکوں کو بہت زیادہ ہوئی کہ جو اس مظاہرات کی بحث میں آتے تھے اتفاق میں صبح 10 بجے گھر سے کپڑا پاک کر لکھ کر کے نکلے، 11 بجے یہاں مدرا سنا، آپ شک میں پڑ گئے کہ صحیح پاک کیا یا غلط پاک کیا کپڑے کو، اکثر ایسا ہوتا ہے خصوصاً مدرا سننے کے بعد، پیسے سننے کے بعد، کتاب میں پڑھنے کے بعد، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم نے پاک کیا، اس وقت تو اطمینان تھا کہ پاک کر لیا ہے، ورنہ کیوں اس سے ہم واش بیسن سے یا حمام سے، اب شک ہو رہا ہے کہ صحیح پاک کیا ہے یا غلط پاک کیا ہے، اگر کوئی فرماتے ہیں کہ یہی مانا جائے گا کہ صحیح پاک کیا ہے اور اب تک اس کو پاک ہی سمجھیے، اب تک اس کو آپ پاک سمجھیں گے، لیکن آگاہ خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب بات کبھی جو شک ہو رہا ہے تو اس چیز کو نجس مانا جائے گا اور دوبارہ پاک کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ اکثر پہ جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑے توجہ رہ گیا کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ایسے عرصے سے میں نے سعودی کو نہیں دیکھا ہے، شاید سعودی میں یہ مسئلہ اس انداز سے موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ اب کسی شک کے جو مسئلے چل رہے ہیں شک کے، اس میں ایک آخری مسئلہ آتا ہے جس کے بعد یہ شک کا حصہ بھی مکمل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی کوئی چیز نجس ہے، چاہے وہ بدن ہو یا کپڑا ہو یا برتن ہو یا فرش ہو، کوئی چیز بھی نجس ہے۔ ابھی تک 3 مسئلے آپ نے سنے کہ پاک کر لینے کے بعد شک ہوا کہ نجاست ہٹائی تھی یا نہیں، یا یہ کہ جو نجاست لگی ہے یہ پہلے کی ہے یا بعد کی، یا صحیح پاک کیا یا غلط۔ اب جو مسئلہ ہے وہ ہے پاک کرنے سے پہلے شک ہو رہا، یہ کپڑا نجیس ہے، خصوصاً پیشاب میں یہ شک بہت پیش آتا، بہت ہی زیادہ، یا منی میں بھی بعض اوقات یہ شک پیش آ جاتا کہ نجاست لگی ہے، ایک چیز نجیس ہے ہمارے سامنے، اب ہم اس کو پاک کرنے جا رہے ہیں، شک ہو رہا ہے کہ اس پر اصل نجاست، عین نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، کیونکہ کافی فرق پڑ جائے گا، اگر اصل نجاست نہیں لگی تو ایک مرتبہ جا کے پاک کر لیں پاک ہو جائے گی، پیشاب ہے تو 2 مرتبہ پاک کریں، لیکن اگر اصل نجاست لگی ہے تو پہلے تو اس کو چھڑائیے، اس میں پتہ نہیں کتنا پانی لگے، کتنی دیر لگے، اس کا اصل نجاست کو صاف کرنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں شکیت یا شک کا خواہشانہ داخل ہو گیا۔ تو اب ایک شک ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو معلوم ہے کہ کپڑا پیشاب سے نجیس ہے، یہ نہیں پتا کہ پیشاب اس پہ لگا ہے یا نہیں لگا، ختم ہو گیا پیشاب چھوٹ گیا، یا زمین نجیس ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ نجاست لگی ہے یا نجاست ختم ہو چکی۔ اس صورت میں ہمارے دونوں مراجع کہتے ہیں کہ آپ یہ تصور کریں گے، یہ سپوز کریں گے کہ نجاست لگی ہے، اور اتنا دھونا پڑے گا کپڑے کو کہ اگر نجاست ہوتی تو وہ دھل جاتی، اور ایک دفعہ پاک کرنے سے کام نہیں چلے گا، اتنا دھونا پڑے گا کہ اگر نجاست ہوتی، ابھی تو آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں، مگر اتنا دھوئیں گے آپ کہ اگر ہوتی بھی تو وہ صاف ہو جاتی، یہ شبہ موضوعیہ یا اپنے برات جاری کر شک ہے کہ انہیں نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، نہیں لگی ہے یہ سوچ کے ایک دفعہ پاک کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں الٹا سوچنا پڑے گا کہ نہیں نجاست لگی ہے، اس لیے اتنا ضرور ہوئیے کہ اگر نجاست ہوتی بھی تو وہ پاک ہو جاتی۔ اچھا جن کے لیے یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا ان کو تو بڑا عجیب لگا ہوگا، لیکن جو مولی نے مبتلا ہیں اس مسئلے میں، ان کو روزانہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، ان کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آخری کا آخر والا واقف، ساری گفتگو کا آخری مسئلہ آ رہا، اس کو میں بیان کروں یا بیان نہ کروں، میں ابھی کسی تذبذب میں ہوں، بہرحال بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم کو معلوم ہے کہ 2 چیزیں نجیس ہیں، اس کے بعد ان میں سے ایک کی پاکیزگی کے بارے میں گواہی آ گئی، یہ معلوم ہے کہ یہ ہوٹل میں 2 گلاس ہیں، ہم نے پوچھا پہلے سے کہ مالک سے کہ اس میں عیسائی نے کتنے پانی کس گلاس میں پانی پیا، اس نے کہا یہ گلاس اصلاً جو سیدھے ہاتھ پہ رکھا، تو اب اس کا مطلب یہ کہ سیدھے ہاتھ والا گلاس نجیس ہے، الٹے ہاتھ والا پاک ہے، یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ عیسائی آیا اور پانی پی کے چلا گیا میز کے کسی گلاس سے، یہ نہیں معلوم کون سا گلاس تھا۔ اب یہاں پہ ایسا ہوا کہ 2 گلاس، یہ جو میں مثال بتا رہا تھا یہ تو سمجھانے کے لیے تھی، اصل مسئلہ یہ کہ ہم کو معلوم تھا کہ 2 گلاس نجیس ہیں، اس کے بعد ہوٹل والے نے کہا کہ یہ گلاس میں نے پاک کر لیا، وہ یہ والا گلاس ہے سیدھی طرف والا، یہ پاک کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہم پانی پی سکتے ہیں. لیکن بعد میں دونوں گلاس پھر مل گئے, سیدھا الٹا پھر مل گئے. اب یہ یاد نہیں رہا کہ کون سے گلاس کو اس نے پاک کہا تھا. اس صورت میں وہی ان پہ اجمالی رہے گا, یعنی دونوں کو نجس سمجھنا پڑے گا, جبکہ مسلمان ان میں سے ایک پاک ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہ آیا, اس کی تفصیل میں جانے کا مطلب آج آدھا گھنٹہ اور نکالنا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو نجس چیزوں میں سے ایک پاک ہو جائے, مگر اس کا پاک ہونا بھی اجمالن ہو, تو دونوں کو نجس مانیں گے ان میں اجمالی کی وجہ سے, اور بات ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ہی متاثرات کے سارے مسئلے مکمل ہوئے. اب ایک ایسا نیا مسئلہ شروع ہو رہا کہ جس کو علماء عام طور پر متاثرات ہی کا زمینہ بنا کے دیتے ہیں. بہرحال علماء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی اسی طریقے پہ چلیں گے. اب مسئلہ شروع ہو رہا کہ اسلام میں کھانے پینے کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ پابندیاں. کیونکہ کھانا پینا جس میں طہارت ہونا چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس طرح آپ بار بار سنتے آئے ہیں کہ وضو اور غسل میں کوئی معافی نہیں ہے. اگر لا علم بھی ہے انسان اور بعد میں نجاست نکل آئے وضو کے پانی میں تو وضو غلط ہو جائے گا. 50 سال کی نماز بھی ہے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو جتنی اہمیت وضو اور غسل کی ہے اتنی ہی کھانے اور پینے کی چیز کی بھی اہمیت ہے. اس لیے وہ برتن جو کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں اسلام ان کے بارے میں کچھ پابندیوں کا قائل ہے. دوسرے الفاظ میں آپ جب بھی کراکری خریدیں یا برتن خریدیں یا کسی میز پر برتن سجائیں یا کسی مہمان کو کھانا کھلائیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ برتن یہ 5-6 قسموں کے برتن نہ ہوں, کیونکہ اس کو اسلام نے کھانے پینے کے لیے حرام قرار دیا ہے. یہ ایک مختصر سا مسئلہ ہوا, اس کی تفصیل آئے گی. ان برتنوں کے بارے میں علماء میں بحث ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو نجس العین کے برتن. اچھا اب ہمارا شہری ماحول ہے اس لیے ہمارے یہاں کھال کے یا چمڑے کے یا چربی کے بنے ہوئے برتن استعمال ہی نہیں ہوتے, بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مسئلے کو سمجھنا کہ کیا کہا جا رہا. لیکن دیہاتی علاقوں میں خصوصاً وہ علاقے کے جہاں انتہائی شدید سردی پڑتی ہے وہاں پہ چمڑے کے بنے ہوئے برتنوں کا استعمال بہت ہی زیادہ رائج ہے. ہمارے یہاں بھی مشق کی حد تک چمڑے کا بنا ہوا برتن استعمال ہوتا تھا جو پانی بھرا جاتا تھا یا پانی پلایا جاتا تھا. تو خیر اس لیے یہ شروع کا مسئلہ آپ کے لیے غیر اہم لیکن بعض علاقوں کے لیے انتہائی اہم ہے. 3 قسم کے برتن سے شروع میں آ گئے. کتے کی کھال کا بنا ہوا برتن, یعنی جن برتنوں پر ہم بحث کریں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, پاک ہے یا نجس ہے, وضو صحیح ہے یا غلط ہے, کھانا پینا جائز ہے یا حرام ہے, اس فہرست میں 6 قسم کے برتن آتے ہیں. نمبر 1 کتے کی کھال کا بنا ہوا برتن, نمبر 2 سور کی کھال کا بنا ہوا برتن, نمبر 3 مردار کی کھال کا بنا ہوا برتن, نمبر 4 سونے کا برتن, نمبر 5 چاندی کا برتن. بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے تو یہی 5 برتن ہوئے, پھر اس میں 6ٹا برتن آتا ہے بسوی برتن. یہ 6 قسم کے برتن ایسے ہیں جس کے بارے میں علماء نے خصوصی تاکید کی کہ گھر کے استعمال میں ان کا خیال کریں. کتے کی کھال کا نہ ہو, سور کی کھال کا نہ ہو, مردار کی کھال کا نہ ہو, سونے کا نہ ہو, چاندی کا نہ ہو, بسوی نہ ہو. اچھا اب یہاں پہ ایک تو ان کی تفصیل ہم کو بیان کرنا کہ یہ برتن کیا, دوسرا یہ بتانا ہے کہ خود برتن کسے کہتے ہیں. کیونکہ آپ کے لیے شاید یہ مسئلہ آج تک بہت آسان ہو, مگر مجتہدین کرام کے لیے سب سے مشکل مسئلہ کیسا تھا, سب سے مشکل تو نہیں, مشکل مسئلوں میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ برتن کسے کہتے ہیں, کس چیز کا نام ہے برتن. وہ بحث تو بعد میں آئے گی, کیونکہ آج یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت خاصا قلیل رہ گیا, ہم ان 6 برتنوں پہ بات شروع نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم 3 برتنوں پہ بات شروع کرتے ہیں کہ جن کے بارے عوام میں اور بعض اوقات مراجع میں بھی حرمت کا پہلو ہے کہ ان برتنوں کا استعمال حرام ہے. بعض مراجع نے بھی کہا ہے اور عوام میں سے تو اکثر ان کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن آغائے خوری و خمینی اجازت دیتے ہیں. تو وہ جو اثر حرام والے برتن ہیں وہ تو آئندہ جمعے سے آئیں گے, لیکن یہ 3 برتن جن کے بارے میں اشکال اور استعمال ہے لیکن شریعت بہرحال اس کو حرام نہیں سمجھتی. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ برتن کے جو حلال ہیں مگر عوام ان سے گریز کرتے ہیں. پہلا وہ ہے کہ جس میں علماء نے تو کبھی کہا ہی نہیں حرام, وہ ہے پلاسٹک کا برتن. بعض علاقوں میں بہت ہی زیادہ غلط فہمی یہ پیدا ہے کہ پلاسٹک کے برتن کا استعمال جائز نہیں، چاہے کھانے پینے کا مسئلہ ہو یا نجاست و طہارت کا مسئلہ ہو۔ یہ کہ پلاسٹک کا لوٹا یا پلاسٹک کی بالٹی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا غلط فہمی کا سرا جو ہے وہ اس مسئلے سے جا کے ملتا ہے کہ پلاسٹک کا برتن کیونکہ نجس ہو جائے تو بات نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں بات نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ زیادہ تر عوام کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اس سے چکناہٹ ہوتی، پانی ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے کیسے پاک ہوگا وہ برتن۔ تو خیر اب یہ عوامی غلط فہمیوں کی تفصیل میں تو نہیں جانا، ایک مسئلہ عوام کے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ پلاسٹک کے برتن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، نجس ہو جائے تو پھر اس کو پھینک دینا پڑے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، نہ پلاسٹک کے برتن کا استعمال ممنوع ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ نجس ہو جائے تو صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ پلاسٹک کا برتن بھی عام برتنوں کی طرح نجس ہو جائے تو پانی ڈالنے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ غلط فہمی میری غلط فہمی ہے، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کسی وجہ سے اس مسئلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام حالت میں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، نظر و نیاز میں پلاسٹک کا برتن استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض صحیح روایتوں میں ایسا دستے آیا وہ بھی نظر و نیاز کرے، اور معصومین سے اگر انسان ملاقات کرے تو حد تک انسان کوشش سے کرے کہ پوری چیزوں کو استعمال کرے۔ بعض صحیح روایتوں میں ملاقات امام میں یہ بحث آئی کہ نیا کپڑا ہو، یا اگر امام کی خواب میں زیارت کرنا تو ایسے بستر سے سوئے کہ جس کی چادر بالکل نئی ہو، اس قسم کی تین چار چیزیں۔ لیکن برتن کے لیے تو ایسا کوئی مسئلہ ضعیف ترین روایت میں بھی نہیں کہ خدمت امام میں نظر و نیاز کی صورت میں کوڑا برتن پیش کیا گیا۔ کوڑا برتن یعنی بالکل نیا برتن جو اب تک استعمال نہ ہوا ہو۔ البتہ اگر کوئی اس کی پابندی کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پر نظر و نیاز کے موقع پر مٹی کے نئے برتن منگوائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ بالکل استعمال نہیں ہوئے، استعمال نجاست بھی اس میں نہیں ہوگا۔ البتہ استعمال تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں، فرشتے تو بنا کے نہیں لائیں گے برتن، اس استعمال سے استعمال تو ہے مگر دل کو تسلی رہتی۔ اس وجہ سے مٹی کے برتنوں کا استعمال نظر و نیاز کا ایک ضروری حصہ مانا جاتا ہے۔ وہ تو اپنی خوشی ہے، اسلام کہتا ہے تمہاری مرضی، لیکن یہ نہیں ہے کہ پلاسٹک کے برتن جو ہے اس کا استعمال عام حالت میں غلط ہو یا نظر و نیاز کا غلط ہو، یہ غلط فہمی ہے، استعمال بالکل ہی جائز۔ غالباً ایک ہی مسئلہ میں آج بیان کر پاؤں گا، اس کے بعد کا جو مسئلہ دو منٹ بچتے ہیں، تیس منٹ پورے ہونے میں مسائل کے شروع کرتا ہوں، شاید مکمل نہ ہو سکے، وہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو پلاسٹک کے برتنوں کا مسئلہ تو مکمل ہو گیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جس میں علماء میں اختلاف ہے، یہ تو عوامی مسئلہ تھا، اب آئیے علماء والا مسئلہ، سواد کا مسئلہ، اسپیشل مسئلہ، وہ یہ ہے کہ کیا ایسا برتن جو شراب کے لیے بنایا گیا ہو اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں؟ خصوصاً جب سے یہ فریج اور ڈیپ فریزر آئے، جیسوں کی شراب کی بوتلیں کانچ ان کا نفیس ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں آسانی رہتی ہے، اس اعتبار سے ان کا رواج بہت زیادہ تھا پاکستان میں اس زمانے میں۔ اب تو خیر پلاسٹک کی بوتلیں زیادہ رائج ہو گئی ہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ شراب کے برتنوں کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں۔ ہمارے موجودہ تمام مراجع متفق، نہ صرف آیت اللہ بزرگوں میں بلکہ تمام مراجع متفق ہیں اس مسئلے پر کہ شراب کے برتن کو اگر صاف کر دیا جائے، یعنی تین مرتبہ پانی ڈال کر، تو پھر یہ بالکل صاف برتن ہو گیا، اور اس کا استعمال کھانے میں، پینے میں، ہر اس کام میں جائز ہے کہ جس میں طہارت لازم، پھر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، فقط اس لیے کہ بوتل شراب کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرمت پیدا نہیں ہوتی، وہ حرام نہیں۔ البتہ مکروہ ہے شراب کی ایسی بوتل یا برتن کا استعمال، ہر بوتل اور برتن نہیں، ایسے برتن کا استعمال کہ جس کے اندر شراب پہنچ گئی ہے۔ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا کہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی، تو اب اس کی تفصیل میں ذرا جانا پڑ رہا ہے کہ عام شراب کا برتن تو، شراب کا عام برتن تو بالکل ہی صحیح ہے، لیکن کچھ برتن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اندر موجود مشروب کو چوس لیتے ہیں، خصوصاً جیسے مٹی کا برتن اگر اس کے اوپر پالش نہ کی گئی ہو تو اب وہ کچھ نہ کچھ تو شراب چوسے گا۔ اگر شراب کا ایسا برتن ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے شراب کو پی لیا، یعنی اس کے اندر شراب پہنچ چکی ہے تب بھی اس کا استعمال چاہیے مگر کراہیت کے ساتھ. اور اگر شراب کا ایسا برتن ہے کہ جس میں شراب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے کانچ یا شیشہ, اس میں تو کراہیت بھی نہیں ہے, بالکل استعمال صحیح. لیکن ایسا برتن ہے کہ جس کے اندر شراب پہنچ گئی, اچھا اس میں بھی تو مسئلے استعمال ہو رہا ہے کہ برتن ایسا ہے شراب کو پی لیتا, پتا نہیں جب اس میں شراب رکھی گئی ہو تو اس برتن میں شراب کو پیا ہے یا نہیں پیا, اس صورت میں بھی مکروہ بھی نہیں ہے, بالکل ہی صحیح. ہاں یقین کامل ہے کہ جو پانی کی بوتل ہم رکھ رہے ہیں یا پانی کی سراہی جو ہم رکھ رہے ہیں, شراب سراہیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے, یہ جو خم جو شراب کے خم ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مچکے بڑی بڑی سراہیاں, اس کے اندر ہم نے پانی لا کے رکھا, اور یہ یقین ہے کہ یہ وہ برتن ہے جو پہلے شراب کو پی چکا, یعنی اس برتن کی دیواروں کے اندر وہ پانی. لیکن اتنا یقین کس کو ہو؟ عام طور پہ یہ کہ اگر یہ یقین ہے کہ اس شراب کی سوراخی یا برتن یا بوتل کے اندر جو دیوار کی جو چوڑائی ہے اس میں شراب پہنچ چکی ہے, اس نے جذب کیا تھا شراب کو, لیکن پھر یہ پتا نہیں کہ جو پانی ہم رکھ رہے ہیں وہ اندر والی شراب سے ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ پتا نہیں, مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا, تب اس صورت میں ایسے برتن کا استعمال کراہیت کے ساتھ جائز ہے, جائز ہے لیکن مکروہ. اور اگر وہ جو میں نے مسئلہ بتایا کہ یہ معلوم ہے جیسے پانچ کی بوتلیں اس کے اندر دیوار میں تو شراب گئی ہی نہیں, تب تو بالکل ہی جائز ہے, مکروہ بھی نہیں. یا دیوار میں شراب پہنچ گئی یعنی برتن کی دیوار, مگر پتہ نہیں دیوار میں شراب پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, یہی نہیں معلوم. ہاں ایسی دیوار ہے کہ شراب کو پی بھی سکتی ہے نہیں بھی پیے گی, تب بھی بالکل جائز ہے بغیر کراہیت کے. تو شراب کے برتن کو اگر اوپر سے پاک کر لیا جائے تو وہ بالکل جائز ہو جاتا ہے, صرف ایک صورت میں مکروہ, اگر یہ یقین ہو کہ اس کی دیواروں کے اندر اب تک شراب موجود ہے تو مکروہ, اور اگر یہ پتا نہ اسی میں شک ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے, بالکل جائز ہے. کیونکہ شراب کے برتن کا مسئلہ توزیع المسائل میں نہیں ہے اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں, اس لیے اس مقام پر میں نے اس کو بیان کیا. یہ دو برتن ہو گئے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں, مگر موجودہ مراجع کے نزدیک ان کا استعمال چاہیے. اسی کیٹیگری کا ایک تیسرا برتن آ رہا ہے کہ جس میں اختلاف ہے علماء کا لیکن موجودہ مجتہدی نے جائز قرار دیا ہے, وہ تیسرا برتن. اور باقی وہ جو یقیناً حرام برتن ہیں ان کا بیان آئندہ جمعے کو ہوگا. تو اب ہماری گفتگو برتن کے عنوان سے شروع ہوئی, اسلام کی نگاہ میں برتن کا تصور, یہ گفتگو شروع ہوئی ہے. اسی میں یہ بیان کیا جائے گا کہ خود برتن کسے کہتے ہیں. مسائل کا بیان تو مکمل ہو گیا, ایک مرتبہ بابا سے بلند ضرور کی سے بات ہے. آج 5 ستمبر 1986 عیسوی کو جہاں پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا, تقریباً 1.25 سال کا عرصہ گزر گیا. اور یہ 1.25 سال کا عرصہ ہماری خودداری کی وجہ سے نہیں گزرا, کیونکہ بیچ میں ہماری گفتگو تو مسلسل ہوتی رہی اور اہم اہم موضوعات آئے, شیعہ پاکستان کی ذمہ داری اور تقوی سے دھوکہ نہ کھائیے اور انتخابات مکہ وغیرہ, مگر وہ جو اصل عنوان چلا رہا تھا جو آج سے 12 سال پہلے اس درس کو شروع کرتے وقت مقصد بنایا گیا تھا کہ تقوی سے متعلقہ موضوعات اس کو روک دیا گیا تھا, فقط اس لیے کہ جس عنوان پہ گفتگو شروع کی گئی تھی اسی عنوان پر مبنی شہید رفت صاحب شیرازی کی ایک بہترین کتاب کا اردو ترجمہ ہونے کی خبریں مسلسل آ رہی تھی. کافی طویل مدت گزر گئی 1.5 سال کے قریب اور اب تک وہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے. جب شائع ہو جائے تب ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور پھر ایک پہلو اور بھی ہے جو اس کتاب میں شہید غیب شیرازی تمام گناہان کبیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنا فقہی فتویٰ بھی پیش کیا. وہ فتویٰ کیونکہ شہید کا ہے, آیت اللہ کوئی اور خمینی کا تو نہیں, اسی لیے اب مجھے نہیں معلوم کہ ترجمہ کرتے وقت مترجم حضرات اس کا خیال کریں گے یا نہیں, اسی لیے یہاں کے ترجمے کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ وہ عنوان تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو نظریات ہیں کیونکہ تقلید کے اعتبار سے ہم ان کو نہیں مان سکتے ہیں, جن کو تقلید میں ہے ان کے فتوے کو ماننا پڑے گا, اس لیے فی الحال دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جاتا. البتہ مستقبل نہیں, بیچ میں دو تین ہفتوں کے بعد پھر ایک آدھ مرتبہ کچھ موضوع بدلے گا, جیسے پہلے طریقہ چلا آ رہا تھا. تو چار گناہان کبیرہ کا تذکرہ ہوا ہے. چار گناہان کبیرہ میں اصل میں تو تین ہی ہیں, ایک کفر کا مسئلہ, دوسرا عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا, اور تیسرا رحمت خدا سے مایوس ہو جانا. یہ تین گناہان کبیرہ, ان میں سے تیسرے گناہ کبیرہ کو شہید نے دو میں تقسیم کر کے چار کر دیا, لیکن میں نے بہرحال یہ تین اپنی فہرست کے مطابق بیان کیے تھے کہ گناہان کبیرہ یعنی وہ گناہ جس کے بارے میں صاف صاف جملہ آیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, یا جس کے بارے میں قرآن نے یا حدیث صحیح نے جہنم کی خبر سنائی, یا اس گناہ کو اس گناہ سے بڑا قرار دیا جس کو کبیرہ کہا گیا ہے. یہ گناہان کبیرہ ہیں جن کی تعداد اسلام میں 70 سے لے کر 100 تک بیان کی جاتی, اور ہم فی الحال اس میں چوتھے مرحلے پہ پہنچے. تو پہلا مرحلہ کفر کا گناہ, دوسرا مرحلہ ہم نے من عذاب خدا, عذاب یہ سمجھنا کہ ہم پر عذاب نہیں آ سکتا چاہے ہم کچھ ہی کیوں نہ کر لیں, گناہ کبیرہ. تیسرا ولا تقنطوا من رحمت اللہ والا گناہ, اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہ گار سمجھنا, یہ خیال کرنا کہ کبھی ہماری بخشش نہیں ہوگی. یہ تینوں بڑے بڑے گناہ. اس کے بعد چوتھا گناہ کبیرہ ہو, اس کا تذکرہ سورہ نساء کی اس آیت میں ہوا جو آج کے درس کے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہ چوتھا گناہ ایک ایسا گناہ جو اس اعتبار سے پہلے تین گناہوں سے جو پہلے تین گناہ بیان کیے گئے ان سے کم اس کی بیان کی ضرورت تفصیل میں نہیں جانا, کیونکہ چوتھا گناہ وہ جو تمام دنیا کے صاحبان عقل متفق ہیں اس کے گناہ ہونے پر. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کا مسئلہ, اب کفر کا مسئلہ, یا رحمت خدا سے مایوسی کا مسئلہ, یا عذاب خدا سے بے فکری کا مسئلہ. یہ تو بہرحال شرعی گناہ اپنی بھی ہے, لیکن اتنے واضح نہیں اپنی بھی ہیں کیونکہ یہ اصول دین میں داخل. لیکن چوتھا گناہ جسے فقہ کہا جاتا, یہ گناہ تو اتنا واضح کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ اظہر من الشمس و ابین من القمر, کہ تمام دنیا کے صاحبان عقل اس سے متفق ہیں, تمام دنیا کے مذاہب و مقاصد فکر اور فلسفیانہ مقاصد فکر, اس پہ کوئی دلیل بھی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی کہ فضل کیوں حرام, فضل کیوں گناہ, کتنا واضح گناہ ہے. اس لیے فہرست کے اعتبار سے اس کا بیان ضروری بھی تھا, لیکن اتنا واضح گناہ ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. البتہ بطور تبرک روایتوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے اس گناہ کے وہ دو تین پہلو جو لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا جائے گا. قرآن کریم سورہ نساء فضل کرنے والے ایک آیت پانچ تحدید کر رہا, پانچ چیزوں سے ڈرایا جا رہا. من یقتل مومنا متعمدا, جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا, اور جزاؤہ جہنم, اس کی سزا, اس کی جزا, اس کا ریوارڈ, اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو جہنم ملے. یہ قرآن کہہ رہا, وہ جیسا کوئی طالب علم نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان پہ تو جہنم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ آیہ قرآنی اور جزاؤہ جہنم, جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا, ہاں متعمدن کا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا, جان بوجھ کے قتل کرتا, اور جزاؤہ جہنم, قرآن نے پہلا اعلان کیا کہ اس کی جزا جہنم. خالدن فی اور دوسرا خالدن فیہا, دوسرا اعلان یہ کیا کہ جہنم بھی دو چار سال کی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. وغضب اللہ علیہ, تیسرا اعلان یہ ہوا کہ اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. ولعنہ, اور چوتھا اعلان یہ کیا کہ اس پہ اللہ کی لعنت بھی آ رہی, اور پانچواں اعلان یہ کیا کہ وأعد له عذابا عظیما, اور خدا نے اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر کے رکھا. جہنم میں جا کر بھی کسی چھوٹے موٹے عذاب سے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, عذاب عظیم. آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ دو ممبر کا مسئلہ, کہ لفظ عظیم یہ اعتباری مسئلہ, یعنی جیسی شخصیت ہے ویسا ہی وہ عظیم کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں. بالکل ہی بے پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ, وہاں پرائمری کلاس بھی خاصا عظیم پڑھا لکھا مانا جاتا, اور پرائمری کلاس کے ماحول میں میٹرک والا بھی عظیم مانا جائے گا. لیکن ایک شہر کا ماحول ہے اس میں پی ایچ ڈی بھی آ جائے تو اس کو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں مانیں گے. 100 روپے تنخواہ پانے والے کی نگاہ میں 500 روپے والے کی تنخواہ بڑی تنخواہ, اور 500 روپے پانے والا 500 کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ کیا بڑی تنخواہ ہے؟ وہ سمجھتا ہے 5000 ہو تو بڑی تنخواہ, اور 5000 پانے والے کی نگاہ میں 5000 کی کوئی اہمیت نہیں, 50000 ہو تو وہ عظیم ہوتا. یعنی ہر انسان کی حالت بدلنے سے بڑے اور چھوٹے کا معیار بدلتا رہتا. جیسا انسان ہوگا ویسا اس اعتبار سے وہ عظیم کہا جائے. ہو سکتا ہے چین کے بعد علاقے ان کے نزدیک ہم اور آپ بھی بہت لمبے لمبے انسان کہلائے جائیں, جو 4 فٹ کے یا 3 فٹ کے انسانوں کا علاقہ, مگر میاں والی کے علاقے میں چلے جائیں جہاں 6.5 فٹ سے کم کا کوئی نہیں ہوتا, تو وہاں ہم لوگ تو ٹھنگوں میں شمار ہوں گے. تو عظیم کا لفظ جو ہے وہ اعتباری لفظ ہے. یعنی جو شخصیت لفظ عظیم استعمال کر رہی اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہ کس کو بڑا سمجھ رہا. جب کبھی قرآن کی زبان پہ عظیم آ جائے, جب کبھی کلام خدا میں عظیم آ جائے, وہ عظیم ہماری عقل سے بھی ماورا. خدا جب کسی کو عظیم کہہ دے کہ یہ عظیم چیز ہے, اس سے بڑی تو کوئی چیز کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. عذاباً عظیماً, بہت کم گناہ ایسے جن کے لیے قرآن نے عذاب عظیم کی خبر سنائی. عذاباً عظیماً تو ہم کو ملتا ہے جگہ جگہ, عذاباً عظیماً بہت کم. تو یہ قتل کے گناہ کا بدتر ہونا, یہ قتل کے گناہ کی اور بدترین سزا ہے کہ قرآن اس کو عظیم کہہ کے مخاطب کر رہا. البتہ یہاں پہ ایک لفظ مومن آ گیا, تو اس مومن کے اندر تمام مسلمان بھی آ جاتے. چنانچہ سورہ مائدہ میں قرآن نے اور اس کو واضح کیا, انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جو شخص ایک انسان کو قتل کرتا, وہاں لفظ انسان آیا, کسی ایک انسان کو قتل کرتا, البتہ بغیر نفس, جس کو ہم قتل کر رہے ہیں اس نے کسی کو قتل نہ کیا. اگر قاتل کو ہم قتل کر رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں, بغیر نفس, بغیر کسی اور کے قتل کے اس کو قتل کیا جا رہا. اور فساد فی الارض, یا وہ آدمی بھی اس میں سے نکل گیا جو زمین میں فساد برپا کر رہا. تو اسلام میں ایک گناہ ہے جس کی سزا ہے محدود دم ہو جانا. وہ گناہ کے جس کے بعد خدا کہتا ہے کہ جو آدمی اس مجرم کو پکڑے اس کی گردن اڑا دے. یہ ہے پورا ہمارے یہاں پہ ہم ایک مسئلہ, مثلاً خاتے الطریق ڈاکو میں یہ مسئلہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے دیکھا جائے کہ اس نے کتنے ڈاکے ڈالے, اس کے حساب سے سزا ملے 5 سال یا 10 سال یا 50 سال. ڈاکو محدود الدم خاتے الطریق, یعنی اس نے اگر ایک بھی ڈاکہ ڈالا مگر راستوں کو بند کر کے بیٹھا, جو راستہ اس کو بند کر کے بیٹھا, گزرنے والے قافلوں کے مال وغیرہ پہ حملہ کر رہا, اس کی سزا فٹافٹ قتل. اور فساد فی الارض, جیسے شاہ ایران کو ایرانی عدالت موت کی سزا سنائی, فساد فی الارض کا مسئلہ. یہ آج بھی بہت سے جو ایران میں مفسدین مارے جا رہے ہیں, تو یہ قرآن کہہ رہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض, جو اگر ایک انسان کو مارتا, جبکہ یہ جو مار اس کو مار رہے ہیں, نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے نہ کچھ فساد برپا کیا ہے معاشرے میں, قتل الناس جمیعا, تو گویا ایک کو نہیں مارا, ساری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیا, اور جو ایک انسان کو زندگی عطا کرتا, ایک انسان کو زندہ کرتا, فکأنما احیا الناس جمیعا, تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا. تو یہ دو آیتیں واضح کر رہی کہ اسلام کی نگاہ میں قتل کا گناہ کتنا بدتر, اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں بھی یہ لفظ بدتر آیا کہ قتل کا گناہ کتنا بدتر. یہ پیغمبر کی ایک حدیث میں بھی آیا, سن 8 ہجری کا واقعہ. اللہ کے رسول نے 80 مسلمانوں کو ایک قبیلے کی جانب بھیجا کسی کام سے. سن 8 ہجری تک عالم اسلام کا نظام, مسلمانوں کا نظام باقاعدہ حکومت کا نظام تھا, گورنر تھے, وزیر تھے, سفیر تھے, قاصد تھے. تو پیغمبر نے 80 مسلمانوں کی ایک جماعت کو جب قبیلے کی جانب روانہ کیا کسی کام سے, غالباً اپنے زکات کے لیے کہ وہاں والوں کی زکات لے کے آئیں. جب یہ لوگ جا رہے تھے تو روایت یہ ہے کہ اس قبیلے کے قریب ایک نو مسلم عامر ملے. عامر پہلے کفار مکہ کے ساتھ تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت ان لوگوں کو دیکھا عامر نے تو ایک مرتبہ ان کو سلام دیا. 80 مسلمانوں میں ایک شخصیت تھی مہلم کی. مہلم کی اور عامر کی زمانے جاہلیت میں دشمنی تھی. زمانے جاہلیت کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان دوسرے جن دو انسانوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، اب یہ ہر وقت ایک دوسرے سے چوکنا رہتے، سوائے حرم کی سرزمین کہیں پر گارنٹی نہیں تھی حملہ ہوگا یا حملہ نہیں ہوگا. جیسے پاکستان میں کوہستان کا علاقہ جہاں سب نوجوانوں کو بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالنا پڑتی فقط اس لیے کہ دشمنیاں چل رہی ہیں خاندان، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہم گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں یا مسجد میں ہوں یا سفر میں ہوں یا ادھر میں ہوں یا کاروبار میں ہوں یا آرام میں ہوں یا سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہیں، دشمن کو اختیار ہے جب چاہے حملہ کر دی. تو اب یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تو ان میں سے کچھ ایسے جن کے ذہنوں میں اب تک وہی جاہلیت کے خیالات چل رہے ہیں، یعنی یہ خیال چل رہا ہے کہ اس کی ہماری دشمنی اور یہ تو ہم کو کہیں بھی مار سکتا. تو کیوں کہ مسلم لشکر اسلام میں شامل 80 آدمی ان کے ساتھ ہیں، آگے کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس لیے بےخوفی سے آگے بڑھے. مولم نے وہ پرانے جاہلیت کے ڈر کی وجہ سے اس پہ حملہ کیا، یہ سلام کر رہے ہیں مولم حملہ کر رہے ہیں اور عامر کو شہید کر دیا. جب یہ اطلاع پیغمبر اسلام تک پہنچی تو قرآن کی آیت اسی وقت نازل ہوئی، اسی وقت قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جو آج بھی بعض لوگ غلط جگہ پڑھ دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے قادیانی حضرات. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اے ایمان والو جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو لستا مومنا تو مومن نہیں، جو تمہیں سلام کرتا ہے اس کے ایمان کو ٹھکرا نہیں سکتے. ولا تقول مت کہو لمن القى الیکم سلاما، جس نے تمہاری طرف سلام کو بھیجا، یا نہ کہو لستا مومنا تم کو ہم مومن نہیں مانتے، جو کہا جاتا ہے کہ کسی کے دل کی حالت کسی کو کیا معلوم. مگر آپ نے آج ہی کی تقریر کے شروع میں سن لیا کہ اگر فساد فی الارض کیا جا رہا ہے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، تو چاہے وہ سلامی کیوں نہ کرے. لیکن یہ تو ایک عام آیت ہے، آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب نہ دو اور یہ کہو کہ تم تو کافر، ہم تو تمہیں قتل کریں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مولن کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے اس عامر بیچارے کو سلام کے باوجود شہید کر دیا. گھبرا کے پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ ہی کچھ کیجیے، اس مسئلے کو آپ ہی حل کرائیے، اسی طریقے سے میرے گناہ کو معاف کیجیے. پیغمبر اسلام نے کہا، یعنی بعض اوقات گناہ کی شدت کو بتانے کے لیے کہ خدا تجھے ہرگز نہ بخشے، لا تغفر اللہ ہو جائے، خدا ہرگز تیری مغفرت نہ کرے. یہ کہہ کے پیغمبر نے اپنے پاس سے مومن کو اٹھا دیا. اور پھر دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ باقاعدہ اسلامی عدالت میں سزا سنائی گئی اور مومن کو قتل کیا گیا، ایک روایت ہے کہ نہیں ویسے ہی ان کو موت آ گئی. جب ان کی موت آ گئی اور ان کی میت کو لے کے گئے قبرستان، دفن کر کے آئے، تھوڑی دیر کے بعد کسی پر گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر سے میت باہر پڑی ہوئی. لوگوں نے ایک مرتبہ دوبارہ یہ سوچ کر کے شاید کسی دشمن وغیرہ ان کی میت کو نکالا ہے، دوبارہ دفن کیے. پھر جو گزرے تو پھر یہ میت باہر پڑی. تین مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مدینہ تو رسول کے جنت البقیع نامی قبرستان میت کو دفن کیا جاتا ہے اور میت ایک مرتبہ قبر سے نکل کے باہر آ جاتی. اب تو لوگ حیرت زدہ خدمت رسول میں آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا کہ مولم کی میت بار بار قبر سے کیوں نکل جاتی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا، فقط اس لیے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا کہ قبر بھی اس کو قبول نہیں کر رہی. تو لوگوں نے سوال کیا، دیکھیے بڑا اچھا سوال، کہ اللہ کے رسول اور بھی تو کچھ قاتل مارے گئے ہیں اور دفن ہوئے، ان کی میتوں کو تو خدا قبر قبول کر لیا کرتی. تب پیغمبر نے وہ جواب دیا کہ جس کی وجہ سے دعوے کو میں نے بھیج دیا. پیغمبر نے کہا، قتل تو قتل، اس سے بھی کچھ بدتر گناہگار ہوتے ہیں، تم تو فقط دوسرے قاتلوں کو دیکھ رہے، مگر کافر تو قاتل سے بھی بدتر، اور اگر کافر قاتل مارا جائے کہ کافر بھی ہو اور قاتل بھی ہو، اس کی میت تو باہر نہیں نکلتی. پیغمبر نے کہا، یقیناً کچھ گناہ تو قتل سے بھی بدتر، قبر ان کو بھی قبول کر لیتی، لیکن چونکہ خدا کو تمہیں یہ بتانا تھا کہ یہ گناہ کتنا بدترین گناہ کہ قبر بھی اس کے مردے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے بار بار مولم کی میت تمہارے سامنے آ رہی. کیونکہ شہر مدینہ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کا کوئی قاتل دفن کیا جا رہا. تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ قبر کے جو حالات بعض اوقات سنائی دے دے، تو ہر مردے کے اوپر یہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہر مردے کو ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں خواب میں؟ ہر مردے پہ یہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو پیغمبر کا یہ جملہ بہت اہم جملہ، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات خدا کسی گناہ بدتری کو بتانے کے لیے کہ کتنا بدترین گنا اس قسم کے واقعات پیش کرتا. جو کوئی اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ واقعات پیش آ جائے. تو یہ گنا اتنا بدتر کہ قبر بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. خیر مغلم کو تو نکال کے پھینک دیا, لیکن جس کو نکال کے نہیں پھینکے گی قبر اور قبول بھی نہیں کرے گی. بہت ہی چھوٹی سی بہت ہی آسان سی بات ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بلبلایا مہمان آ جائے, جتنے ہی آپ با اخلاق ہوں, اگر کیا رویہ ہوتا ہے آپ کا اس کے ساتھ, تو یہ وہ قبر ہے جو کسی کی مروت لحاظ بھی نہیں کیا کرتی. ایک بن بلایا مہمان آ رہا محلے میں, تو خدا نے اجازت دے دی کہ نکال پھینکو اس کو باہر. یہاں قبر اس کو حکم خدا سے نکال بھی نہیں پھینکتی ہے فاتح کو, تو جتنا بھی بدلہ لے وہ کم. اور یہی سبب ہے, یہی وجہ کہ روایتوں میں بڑی کثرت کے ساتھ اس گناہ کے, ایک ایک تو گناہ بڑا گناہ, ایک ایک بدتر گناہ, اس کا تذکرہ ہوا ہے بہت کثرت کے ساتھ روایتوں میں. تو دو لفظوں کی آج مجھے وضاحت کرنا تھی. ایک لفظ تو یہ کہ یہ گناہ بدتر گناہ, یعنی خبیث گناہ, ہر گناہ خبیث ہے, اگر یہ کچھ زیادہ خبیث گناہ ہے پیغمبر کا جملہ. اور دوسرا یہ کہ یہ گناہ گناہ ہے کبیرہ. ہمارے پاس آٹھ روایتیں, ایک پیغمبر کی, ایک امیر المومنین کی, پھر چھٹے, ساتویں, آٹھویں اور نویں امام روایتیں, کہ جن سب میں اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا گیا. خصوصاً وہ روایت راوی نے جب جا کے پوچھا تھا, مولا ما اکبر الکبائر, گناہ کبیرہ تو ہم سنتے رہتے ہیں سو ہیں یا ستر ہیں یا چالیس, مگر ان میں بھی سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ چالیس میں بھی سب سے بڑا, یعنی بڑوں میں بڑا کون سا؟ تو مولا نے کہا تھا, ہم نے اپنی کتاب علی سبھا, میرے جد علی کی کتاب میں وہ ساتھ لکھتے ہیں, الاول کفر باللہ, پہلا تو اللہ سے کفر, اللہ کا کفر, اللہ کا انکار, اور پھر وہ قتل النفس محترمہ, کسی انسان کو قتل کرنا. روایت تو میں اکثر پڑھتا ہوں, صرف یہ بتانا تھا کہ اس قتل کے گناہ روایت میں بدتر گناہ بھی کہا گیا اور کبیرہ گناہ بھی کہا گیا. پیغمبر اسلام نے اس قتل کے بارے میں جو اور بڑا عجیب استعمال کیا, بڑا عجیب لفظ پیغمبر استعمال کر رہے ہیں, خطبہ حجت الوداع, پیغمبر اسلام کا سیکنڈ لاسٹ خطبہ, آخری خطبہ تو وہی مسجد قم کا خطبہ ہے طولانی, اس سے پہلے والا حجت الوداع کا خطبہ نو ذی الحج کو عرفات کے میدان, تو بڑا مشہور خطبہ بھی ہے, آپ اکثر سنتے ہیں. اس میں پیغمبر کا یہ جملہ تھا کہ آج سے تمہارا خون نہیں, یہ لفظ آج اس کے لیے نہیں, چار پانچ چیزیں پیغمبر بتا رہے ہیں کہ آج سے سود حرام ہوگا. چنانچہ میں سب سے پہلا سود اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں. میرے چچا عباس, جب عباس پیغمبر اسلام کے چچا سودی کاروبار کرتے, آج سے سارا سود معاف, اور جنہوں نے ان سے پیسے لیے اصل مال واپس کریں, سود دینے کی ضرورت نہیں. اور آج سے میں جاہلیت کے سارے خون معاف کرتا ہوں. چنانچہ اگر کسی نے کسی کے باپ کو جاہلیت میں قتل کیا, اب وہ خون بالکل معاف ہو گیا, اس کا تعلق ہے. ہاں اسلام میں اگر کوئی کسی کو قتل کرے, بیٹے بہت ہے کہ باپ کے قاتل سے بدلہ لے, جاہلیت کے خون معاف. پھر آخر میں یہ دو گناہوں کو معاف کرنے کے بعد آخر میں پیغمبر نے کہا کہ اے مسلمانوں, اس قتل جاؤ, اللہ سے ڈرو, اور ایک دوسرے کے خون اور مال کا احترام کرتے رہو, کیونکہ تم پر ایک دوسرے کا خون بھی حرام قرار دیا گیا, ایک دوسرے کا مال بھی حرام قرار دیا گیا. اور پھر پیغمبر نے آخر میں کیا کہا, یہ جو جملہ, لا تراجعوا بعدی الی کفار, ایسا نہ ہو کہ تم خون اور مال کی اہمیت کو بھول جاؤ. جس کے ہاتھ میں جس کا مال آیا, اس نے اس کے مال کو ہڑپ کر جانا اپنا فریضہ سمجھا. جس کے ہاتھ میں جس کی جان آئی, اس نے اس جان کی کوئی اہمیت نہ سمجھی. اور لا تراجعوا بعدی الی کفار, میرے بعد دوبارہ کافروں کی طرح سے نہ ہو جانا, دوبارہ کفر کے اندر واپس نہ پلٹ جانا. پیغمبر اسلام جان اور مال کے تحفظ نہ کرنے کو رجوع الی کفر کہتے, کہ گویا ایک انسان دوبارہ کفار کی جانب چلا گیا. اچھا اس کے اندر میں نے تفصیل کی ابتدا میں ایک بات کہی, کہ یہ موضوع کیونکہ اتنا واضح موضوع, تو ایک عام مجمع کو سنتے ہوئے اس لیے بھی پریشان ہوتا کہ ہم کہاں کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں, کہاں پر ہم کسی کی جان لینے جا رہے ہیں, مگر ایک انسان کے کام آنے والا مسئلہ بھی ہو تو اس کو بیان کیا جاتا. صرف اتنا میں عرض کروں گا کہ آج کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر مجھے کم وقت ملا, اس لیے اس کے دو تین اہم پہلو باقی رہے جاتے ہیں. دو تین ایسے قتل ہیں کہ جس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کرنا, بغیر بریک کی گاڑی چلانا, چاہے اس میں بریک ہو مگر انسان یہ سمجھے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا, بغیر معلومات طبی کے کسی کو دوا بتا دینا کہ بھائی کھلا دوا تم بھی استعمال کر لو. یہ قتل کے گناہ کی میں اتنی عظمت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کا جو حصہ جو ہمارے معاشرے میں ہر آدمی انجام دیتا, ایک دوسرے کو نسخے بتانا، ایک دوسرے کو دوائیں بتانا، لاپرواہی کے ساتھ گاڑی چلانا، لاپرواہی کے ساتھ بٹن کرکٹ میچ اہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے کھیلنا، یہ تفصیلات آنے والی، مگر ان سب کا تعلق جو کہ قتل سے ہے، ٹھیک ہے وہ قتل خطائی ہے، مگر اسلام نے اس کو بھی قتل کہا، اس لحاظ کی گفتگو کو آپ بیکار نہ سمجھیں، ہاں اس کی تشریح ان شاء اللہ آئندہ ہوگی۔ تو مسلسل روایتوں میں بتایا جا رہا کہ قتل کا گناہ کتنا بڑا گناہ، قتل کی سزا کتنی بڑی سزا، وہ جو آپ نے سنا کہ وہ پانچ سزائیں خدا نے بتائی ہے، وہ تو اس قتل کی ہیں جو جان بوجھ کے کیا جائے، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا عمل آپ کا جس سے انسانی جان ضائع ہو سکتی ہے، آپ کو یا ہم کو قاتل بنا سکتی ہے، چنانچہ وہ مشہور حدیث پیغمبر اسلام کی کہ میدان قیامت میں ایک انسان آئے گا، اس حالت میں آئے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس عنوان کو ملانے والی، ہمارے قتل کے عنوان کو اس عنوان سے ملانے والی ہے جس کی مثالیں آپ نے سنی، یہ حدیث اسی پر آج کا درس ختم ہوگا اور یہی سے آئندہ درس میں ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ میدان قیامت میں ایک انسان آیا اور اس حالت میں آیا کہ اس کے لباس پر اتنا خون لگا ہے جتنا حجامت کا خون ہوا کرتا۔ حجامت کے لفظ سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یہ حجامت کا لفظ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی پیدا کرتا، حجامت سے مراد وہ نائی کی دکان میں جانے کے عمل کو لوگ سمجھتے۔ اچھا اس سے غلط فہمی کہاں ہوتی ہے؟ نیک اور بد تاریخوں میں، یہ دیکھیے آپ ایک چارٹ دیکھیں گے، بعض مفاسی میں بھی شامل کیا گیا ہے اور فتح الحمام وغیرہ میں تو ہے کہ فلا دن حجامت کرنا ممنوع، لیکن حجامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بال کٹوانا جو لوگ سمجھتے یا برا، حجامت کہتے ہیں گندے خون کو جسم سے نکلوانا، جسے عربی میں فخ بھی کہا جاتا ہے، کٹنے لگانا بھی کہا جاتا ہے اور حجامت بھی کہا جاتا ہے۔ حجامت سے جو خون نکلتا ہے وہ لگا ہوا تھا ایک انسان پر، لیکن اسے قاتلوں کی لائن میں کھڑا کیا گیا، گھبرا کے کہتا ہے خدا بندہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، یہ کس کا خون میرے جسم پہ لگا ہوا؟ وہاں وہ جو آپ نے اکثر سنا بھی ہے، جس کے بعض اوقات انسان کا جسم اور انسان کا لباس گواہی دے گا کہ یہ قاتل، یہ کس کا خون میرے جسم پہ لگا ہوا، کہا جائے گا خدا مظلوم کا کہ جس کو تم نے قتل کیا، خدا بندہ میں نے آج تک کوئی ہتھیار اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا، نہیں وہ فلا آدمی ایک ظالم اس کی تلاش میں تھا، تم نے فلا موقع پر اس کا تذکرہ کر کے ظالم کو موقع دیا کہ اس میں تسلط حاصل کر، یا فلا مقام پر ایک مومن کا عیب بتا کے تم نے موقع دیا کہ ظالم اسے قتل کر ڈالے، تم بھی قاتل ہو، تم بھی اس کے قتل میں شریک ہو، چلو جہنم کی جانب، یعنی خیال بھی نہیں تھا، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی، مگر اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا جو قتل کے برابر ہے، اس لیے اس کو بھی قاتل مانا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اسی روایت کی مدد ہو، یہ جو جگہ جگہ طبی بیٹھے ہیں، یہ جو جگہ جگہ ماہرین بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا وہ قتل کے گناہ میں آتا ہے۔ آج ہماری اتنی ہی گفتگو تھی، آج کافی گفتگو ہے، غالباً کوئی اور پروگرام بھی یہاں پر فوراً اس کے بعد ہے، اس اعتبار سے گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ کے دونوں عنوانات آپ کے سامنے، گناہ کبیرہ میں قتل اور مسائل میں برتن کا مسئلہ، مختلف ہونے سے پہلے درود بھیجتے محمد والے۔